الحمد باسم ربك الذي خلق الإنس من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا وذكر عليه إلا كما إن الإنسان ليس فخرا أرآه استغنى إلا إلى ربك الرجعى أرأيت ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عن أرأيت من هدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم يربينا نصفعا بالناقية فأما سيد كاذبة خاطعة فليبقى نادي فندعو الدب كلا لا نقطع مسجد وقتارب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى فلم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا فليدعو ناديا فندعو الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب.
السلام من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة علق ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام دوسری ہی آیت میں علق کے لفظ ہے. اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ اقرأ سے شروع ہو کر پانچویں آیت کے آخری لفظ ما علم یا علم پر ختم ہوتا ہے اور سب میرا خیال ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے. دوسرا حصہ کلا ان الانسان سے لے کر آخر تک چلتا ہے. پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ میں بدل دیا. اور اس حصے پہ غور کریں تو انسان کو دین اور دنیا کے علم حاصل کرنے کی رغبت دلائی گئی کہ مسلمان تب تک کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک کہ دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم نہ لیں اور صرف دین کا علم ان کو دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قصہ سنا تھا اس کو بیان کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ سب سے پہلی آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. دوسرا حصہ کب نازل ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام حرم میں جا کر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دی تو اس کا نام لیے بغیر کام ظاہر کیا گیا. اور اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے آیا تھا. حضرت عائشہ کی روایت بڑی معروف ہے، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں ابھی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو پہلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا وہ کیا تھا کہ جو چیز رات کو خواب میں دیکھتے اگلے دن بالکل وہی ہونے لگتی. پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، کئی کئی شب و روز غار حرا میں رہتے عبادت کرتے. حضرت عائشہ نے اس کے لیے تہنس کے لفظ استعمال کیے. پیچھے بھی میں نے آپ کو سورت مزمل میں لکھائی تھی یہ بات، وہ تبدل الیہ تبدیلا، یعنی تنہائی پسند ہو گئے، غور و فکر کرتے تھے. آپ اس وقت کون سی عبادت کرتے تھے؟ وہی جو پچھلے دور سے چلتی آ رہی تھی توحید کے ساتھ، لیکن کوئی خاص طریقہ نہیں تھا. تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، کچھ دن وہاں رہتے. اور حضرت خدیجہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی کی خدمت کی. آپ کے لیے کھانا بنا کر دیتی، ستو دیتی، اور آپ غار حرام میں جاتی. اور ظاہر ہے کہ ایک عورت شوہر کو اتنا وقت عبادت کے لیے دے دے، یہ ایک خاموش قسم کا اس کا تعاون ہوتا ہے اپنے شوہر کے اس کام میں. لیکن ایک دن اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی. اچانک اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مجاہدے کیے اور یہ چلے کاٹے تاکہ آپ کو نبوت ملے، تو یہ غلط ہے. دیکھیے، جو لوگ ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں نا، تو وہ کیسے ان چیزوں کو فروتے ہیں. ایسے مجھے اتفاق ہوا ایک کسی کی بات سننے کا، کہ جو ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی پرموٹ کرتے ہیں کہ آپ روحانیت کے نام پہ یہ کچھ کریں، تو وہ حضرت عیسیٰ کی بات کر رہے تھے، یعنی ان کی پیدائش کی، کہ حضرت مریم کیسے پریگننٹ ہوئی. تو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مریم حضرت جبرائیل کے دم کرنے سے پریگننٹ ہوئی تھی. آپ دم کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں تو دم میں تو پھونکتے ہی ہیں نا. اچھا، اور ہم حدیث میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھوک سے حضرت جبرائیل کی بھوک سے وہ حاملہ ہو گئی. اب لفظ بھوک کو دم کیوں کہہ دیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دم سے اولاد ایسے ہو جاتی ہے. یعنی میں صرف آپ کو پرسپشن بتا رہی ہوں. آج بھی لوگ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جانا، اس کو چلہ کشی اور 40 راتیں کہیں جا کے رہنا اور تنہائی میں کچھ وظائف کرنا، اس سے جوڑتے ہیں. ہمیں بالکل کوئی اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی وہاں کیا پڑھتے تھے. اور نعوذ باللہ اگر پتا چل جائے تو لوگ ہو سکتا ہے وہ اس لیے کرنے لگ جائیں کہ ہمیں بھی نبوت مل جائے. تو جتنی بات پتا لگے اس پہ اس کو سنیں، اس کے بعد خاموش ہو جائیں. خیر، جب آپ غار حرا میں تھے تو آپ کے اوپر اچانک وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کے آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھو. آپ نے کہا وما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، یعنی پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا. 3 دفعہ فرشتے نے جب یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور بھینچا، جیسے کسی کو سینے سے لگا کے آپ جکڑتے ہیں، ہگ کرنا. کہ آپ نے فرمایا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی. پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو، تو میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر مجھے بھینچا، پھر میری قوت برداشت جواب دینے لگی، حتیٰ کہ جب تیسری بار انہوں نے مجھے ایسے کیا چھوڑا، تو پھر میری زبان پہ جو الفاظ تھے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے تھے اور ما علم یا علم تک پڑھتے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا زم ملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. پھر آپ کو اڑا دیا گیا. پھر آپ پر سے جب خوف زدگی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ پھر سارا قصہ انہوں نے آپ کو سنایا، یعنی آپ نے اپنا سارا قصہ ان کو سنایا اور کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. ایک انیوژل ایکسپیرینس تھا نا، کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری جان کا دشمن ہے. پھر انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا آپ سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا وزن بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں. پہلے یہ گن تو امت مسلمہ پیدا کرے، اگر لوگوں کو جا کے اقرا بسم ربک کرنا. یعنی حضرت خدیجہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہ آیتیں پڑھ کے سنانے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے کردار اور اخلاق سے لوگوں کے دل میں جگہ بنا چکے تھے، اور یہ بہت بڑی گواہی ہوتی ہے. ہم جا کے جو اسپاٹ طریقے سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور دل میں لے کے جاتے ہیں کہ ابھی کلک کر کے آئیں گے، یس انہوں نے ساری باتیں مان لی، یہ نہیں ہوگا. پہلے آپ نے کردار بنایا اور ایسا خوبصورت کردار کہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی اس کی گواہی دی. اور حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور جاہلیت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے. عیسائی ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس دور کا مسلمان ہونا، کیونکہ جو لوگ بت پرست ہوتے تھے جب وہ بت پرستی چھوڑتے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک ہی چوائس سامنے تھی نا، وہ عیسائیت کی تھی. اور عیسائی عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ تو سنیے. ورقہ نے اللہ کے نبی سے کہا، بھتیجے تم کو کیا نظر آتا ہے؟ بھتیجا کیسے؟ پیار سے. عرب لوگ اپنے بچوں کی عمر کے لوگوں کو بھتیجا ہی کہتے تھے، اور لوگ بڑوں کو کیا کہتے تھے؟ چچا. جیسے ہمارے کلچر میں عام طور پہ بیٹا کہہ دیا جاتا ہے نا، بیٹا یا بیٹی، تو عرب لوگ بھتیجا کہتے تھے. رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا وہ بیان کیا. ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس کہتے ہیں وہی لانے والے فرشتے کو، یہ وہی ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا. کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. رسول اللہ نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کتنی حیرت ہوئی ہوگی. کتنا مان ہوتا ہے انسان کو اپنوں پہ، پیاروں پہ، خاندانوں پہ، یہ تو میرے اوپر جان چھڑکتے ہیں، میں تو ایپل آف دا آئی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ مجھے نکالیں گے. ورقہ نے کہا، اب اس کو آپ بھی سن لیں، ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں، یعنی حق، اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پر زور مدد کروں گا. تو بتائیے کہ ورقہ بن نوفل پھر کس دین پہ تھے؟ اسلام پہ تھے، کیونکہ کچھ عرصہ بھی نہ گزرا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی خالی اس ذہن تھے جب فرشتہ آپ کے پاس آیا، اور آپ نے اس کا بہت زیادہ ریئیکشن شو کیا، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. اور یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے نبی کے رسول ہونے اور نبی ہونے اور آپ کی سچائی کی دلیل دیتا ہے. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلی زندگی بھی بہت پاکیزہ تھی، اور حضرت خدیجہ کوئی بچی تو نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا، حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 55 سال تھی. 15 سال ہو کے تم کو اللہ کے نبی کی بیوی بنے، اور 15 سال میں بیوی سے شوہر کی کوئی بات چھپتی تھوڑی ہے. وہ گواہیاں دے رہی ہیں کہ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ اس شخص کے اندر کمی کیا ہوگی. پھر تیسری بات دیکھیے کہ ورقہ بن نوفل، انہوں نے جہاں دیدہ لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے بچپن سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا تھا. 15 سال سے تو ویسے رشتے داری بن چکی تھی. کیا وہ بھی ہمیں یہ بات ہے کہ کریکٹر سپیکس، جو انسان کے اخلاق کردار ہوتا ہے وہ بولتا ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آیتوں پہ ہم جائیں گے تو پھر آیتوں پہ غور و فکر کریں گے. دوسرے اس سے کبھی ابھی واقعہ سن لیجئے تاکہ تفسیر چلتی ہے تو اس وقت پھر انسان بیچ میں نہ رکے تو بہتر ہے. سورت کا دوسرا حصہ کب نازل ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے سے نماز پڑھنی شروع کی، تو ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے نبوت کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے ہوئے یہ وقت پیش آیا. آپ نے جب حرم میں نماز ادا کی اس طرح سے جب اللہ نے آپ کو جیسے سکھائی تھی، تو تب قریش نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا تھا کہ اب آپ کسی نئے دین کو ماننے لگ گئے. شروع میں تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن ابو جہل جو تھا نا وہ جاہلیت پر تھا، اس نے آپ کو ستانا شروع کیا، دھمکایا، ڈرایا، اور مختلف طریقے سے آپ کے ساتھ بےہودگیاں کی. سن لیجئے حدیث، اور ساتھ ہی دل میں استغفار کہیں کہ اس شخص کو واقعی پھر اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ والوں میں عبادت کے دوران سجدہ کرنے کی سنت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مقام و تسبیح اس کی جگہ لے چکی تھی سیٹیاں اور تالیاں. خیر، لوگوں نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا، لات اور عزہ کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا. پھر ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکا یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا اور اپنا منہ بچا رہا ہے، جیسے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے انسان بچاتا ہے. اس سے پوچھا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی، اور ایک ہولناک چیز تھی، اور کچھ پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیت تھوڑے اڑا دیتے. احمد، مسلم، نسائی اور کچھ اور روایات میں یہ چیز موجود ہے، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے اس صورت میں. اسی طرح ابن عباس کی روایت سے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا، اگر میں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ اعلانیہ اسے آ کر پکڑ لیں گے. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ اس وقت مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا، محمد، کیا میں نے تم کو اسے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. جواب میں رسول اللہ نے اس کو سختی کے ساتھ چھڑک دیا. اس پر اس نے کہا محمد تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو, خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی بہت زیادہ ہے. یعنی مانتا نا اپنی جماعت اور اپنے گروہ پہ. یا احمد ترمذی نسائی کی روایت ہے. تو اسی طرح اس کے واقعات ہے جس پہ کل ان الانسان لیطغا سے لے کر آخر کا حصہ ہے. آئیے روایتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہاں دیکھ کے یہ آیتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی تو آپ کا کیا حال ہوا تھا, اور میں ان آیات کو پڑھتے اور سنتے وقت کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. یہ ہے پہلی اینٹ. دین اسلام کی عمارت میں جو پہلی اینٹ پڑی وہ اقرأ کی تھی. اقرأ پڑھو, ریڈ, یعنی اسلام پڑھا لکھا دین ہے. افسوس کے ساتھ کہنا چاہیے کہ آج ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے مسلمز کا, اس کو دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان جاہل ہوتے ہیں. حالانکہ ڈکشنری میں ما قبل الاسلام کس کو کہتے ہیں, یعنی اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ آج ہماری جہالت چلی جائے. لیکن کون سا پڑھنا ہے؟ بسم ربی کا, رب کے نام کے ساتھ. اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جی قرآن پڑھیں. اور کتنے لوگ کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں قرآن پڑھیں؟ بسم ربی کا آپ کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں. نہیں پڑھیں, پڑھانے کی بات نہیں ہے, پڑھنے کی ہے. غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. جی آپ کیا سے؟ جی جس نے آپ کو پیدا کیا وہ. جی آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. جی تدبر کریں. جی اقرأ باسم ربک, یاد رکھیے سمرا صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے, ہر وہ علم جس کا حاصل اللہ کا قرب ہو. دین اور دنیا کا علم اس میں, آپ نے ٹھیک کہا. یعنی اقرأ باسم ربک کہہ کر اللہ نے انسان کو بتا دیا کہ تم نے دنیا میں آ کر سائنس پڑھنی ہے, زیولوجی پڑھنی ہے, جغرافی پڑھنی ہے, ہسٹری پڑھنی ہے. اس کا حاصل کیا ہو؟ کہ تم اللہ تک پہنچو. قرآن پڑھ کر اللہ کا قرب ملتا ہے نا, اللہ سے پیار ہوتا ہے نا. تو کیا آپ ہیومن باڈی کو دیکھ کر اللہ کا پیار نہیں پاتے؟ اس کو دیکھ کر اللہ کی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا؟ اس کو دیکھ کر ان اللہ علی کل شیء کا احساس نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جبکہ بسم ربی کا ہو. کون سا رب الذی خلق جس نے پیدا کیا. یاد رکھیے کہ جو تعلق ماں کے پیٹ میں فیٹس اور ماں کا ہوتا ہے نا, کہ اگر آپ ماں کے جسم سے بچے کو کاٹ دیں تو بچہ سوکھ جاتا ہے, مر جائے گا, اس کو خوراک نہیں ملے گی, اس کو آکسیجن نہیں ملے گی. وہی تعلق علم اور اللہ کا ہے. جب علم کا تعلق اللہ سے کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر وہ علم خشک ہو جاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ایسے ہی ہوا. جب لوگوں نے دنیاوی علوم سیکھے لیکن اس کو رب کے نام سے کاٹا تو دو چیزیں تو سامنے ضرور آئیں, اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. جب بھی علم اللہ کے نام سے کٹتا ہے نا تو پھر نمبر ایک لوگ پیدا کرنے والے سے کٹ جاتے ہیں, اور دوسری بات ہے پیدا کروانے والوں سے کٹ جاتے ہیں پیرنٹس, اور تیسری چیز ہے پڑھنے پڑھانے والوں سے کٹ جاتے ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ جب پڑھنے پڑھانے کے بعد اللہ کا نام ساتھ نہیں آتا تو تین چیزوں سے تعلق کٹ جاتا ہے. اللہ سے تو خود کاٹا نا, تو ماں باپ سے بھی کٹ جاتے ہیں اور استادوں سے بھی کٹ جاتے ہیں. اور آج کا دور حقیقت میں اسی کی تصویر ہے. جس کو سیکولر ایجوکیشن کہتے ہیں نا, اصل میں وہ گاڈ لیس ایجوکیشن بن چکی ہے. سب سے زیادہ مذاق ہے تو استادوں کا ہے, اور بلیز کیا جائے اور ان کا مذاق اور لطیفے اور احمق اور بے وقوف اور بدو کہا جائے, یا ماں باپ کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں یا پھر استادوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے جب آپ کے بچے خود آپ کو سناتے ہوں گے. اور آپ نے وہ انگلش کی بات بھی سنی ہوگی نا کہ دوز ہو کین ڈو, یعنی جو کچھ کر سکتے ہیں, دوز ہو کین ناٹ ٹیچ, یعنی وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے نا وہ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں. یہ استادوں کے نام پہ جوکس ہیں. اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب استادوں نے دنیا کا علم سکھایا یا دین کا, بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کو اس وقت. سائنس بھی لوگ پہلے مسلمانوں سے پڑھنے آتے تھے, آج دیکھیں نا کسی نے اسلام سیکھنا ہے, فقہ سیکھنی ہے, عقیدہ سیکھنا ہے, تو وہ مسلم ملکوں میں جائیں گے نا. کوئی ہمیں سعودیہ چلا جائے گا نہیں ہے تو ان کو جہاں جہاں بھی جگہ ملے گی, افریقہ اور موریتانیہ اور جہاں بھی جا سکیں گے جائیں گے, یا پھر اپنے اپنے ملکوں میں جہاں کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ سے وہاں جائیں گے. یہ بات تو سب کو سمجھ آتی ہے, اٹس ویری ایزی. یہ بات بالکل نہیں سمجھ آتی کہ پہلے دور میں لوگوں نے جب سائنس سیکھنی ہوتی تھی, الجبرا سیکھنا ہوتا تھا, اور جب باٹنی سیکھنی ہوتی تھی تو وہ مسلم کے پاس آتے تھے. مسلم ہیروز ایک پورا آپ کا, یعنی جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ٹاپک ہے, کہ ایک دور ایسا تھا کہ دنیا کو جتنے بھی ظاہری علوم ہیں اس وقت جن کی آگے بہت ساری قسمیں بن چکی ہیں, اس کے موجد مسلمان تھے. الجبرا عربک نام ہے. آپ دیکھیے کہ یہ مسلمانوں نے تحفے دیے تھے, اور چونکہ استاد خود اللہ سے جڑے ہوتے تھے نا, تو جو یہ چیزیں سیکھنے آتے تھے نا ان کو بھی اللہ سے جوڑ لیتے تھے. آج بھی اگر ایسی جگہوں پہ جہاں دنیا کی یہ تعلیمات بچے لیتے ہیں ہمارے یا دوسرے بچے, اگر وہاں مسلم استاد پہنچ جائیں تو آپ دیکھیے جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیلے گا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پڑھو نہیں پڑھاؤ نہیں, وہ کہتا ہے پڑھو پڑھاؤ, لیکن اس سے پہلے بسم ربی کا تمہاری زندگی میں آ جائے. اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ ماں ہی کریں گی, آپ کریں گی یہ کام. ایک ماں اپنے بچے کو سکول بھیجنے سے پہلے پہلے اگر اللہ کے نام سے جوڑ چکی ہے تو وہ بچہ انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں. وہ بچہ دنیا کے کسی بھی سکول میں جائے گا, وہاں کچھ باتیں سمجھا کے ہی آئے گا, ان سے سمجھ کے نہیں آئے گا. اور جب یہ سوچ پختہ ہو اور جوانی آ جائے اور 15-16 سال کا بچہ اللہ کی بات بھی سن چکا ہونا, تو پھر یاد رکھیے کیسے ہی بچے تبدیلیاں لاتے ہیں. یہ گواہ ہیں. آج کی ماں غافل ہے, اس وجہ سے بچہ غافل ہے. پیدا ہوتے ہی جو ایک فکر سر پہ سوار ہو جاتی ہے نا, مونٹیسری اور پریپ اور 1 اور KG 2, اور صرف کھیلنے کے پیسے اتنے اتنے دے کے آتے ہیں, اور وہاں جا کے جو میوزک اور جو گندی چیزیں سیکھ ساکھ کے آ جاتے ہیں, بچوں کے رویے میں بڑی واضح چینجز دیکھتی ہیں مائیں. ایک بڑی پیاری بچی مجھے یاد آ جاتی ہے, بھولی بھالی اچھی بچی. پھر اس کے بعد وہ جب بچوں کے اسکول میں جانے لگی تو میں نے کہا کہ اس میں کیا چینج آئے؟ کہتی ہے اس طرح سے بہت چینج آ گیا اس بچی میں. کھڑے کھڑے کپڑے اتارنے شروع ہو جاتی ہے, اپنے بٹس دکھاتی ہے, چل چل کے دکھاتی ہے, اور وہ کہتی ہے مجھے اسکول میں ایسے سکھاتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آنکھیں کھول لیں دیدی. اتنی معصوم بچی جس نے اسکول جانے سے پہلے اتنی دعائیں یاد کی ہیں, وہ ایسے گانے گا گا کے ان کو ناچ کے سناتی ہے جیسے کبھی. وہ اتنی ذہین ہے کہ ایک دفعہ بات سنتی ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں جا کے کرتے کیا, ہمارے کمزور ذہنوں کے اوپر جب دوسروں کی باتیں آئیں گی تو کیا ہوگا. تو لہٰذا اقرا باسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھو. اللہ سے خلقہ, اب یہاں سے دیکھیے سٹیپس. پہلی وحی دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. یہ وہ وحی ہے جس نے انسانیت کا نقشہ بدلا, لیکن پہلی وحی میں بچے کی تخلیق سکھا رہی ہے, دنیا کا علم دے رہی ہے, سائنس کا علم ہے. الذی خلقہ, جس نے پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑیے, عرب میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا. فرمایا خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پہلا مرحلہ, بچہ ماں کے پیٹ میں علق ہوتا ہے, چپکا ہوا, معلق. کلف اردو میں آپ سنتے ہوں گے, اسی نام پہ صورت ہے, چپک جاتا ہے. اور اگر بچہ ماں کے ساتھ نہ چپکے تو بچہ مطلب بڑھ ہی نہیں سکتا آگے. پھر کائقرا ربک الاکرم, اور پڑھو اور تیرا رب بڑے کرم والا ہے. پہلی وحی میں رب کے کرم کی بات ہے, قہر کی بات نہیں ہے. وہ رب کریم ہے, اور اس کا کرم کیا ہے؟ الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. پہلی وحی میں قلم کی بات ہے, اور آج امت مسلمہ اس قلم سے کتنی دور ہے. پہلے پوری سورت پڑھ لی قلم پہ, اور آج پہلی وحی میں قلم کا لفظ ہے, اور آگے دیکھیے علم الانسان ما لم یعلم, جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا ہی نہ تھا. علم کا ذکر ہے. مجھے بتائیے اس پہلی وحی میں کھانے کا ذکر ہے, پینے کا ہے, اوڑھنے پڑھنے کا ہے, دعوتوں کا ہے, شو آف کا ہے, ہنسی مذاق اور انٹرٹینمنٹ کا ہے؟ کیا آج امت مسلمہ کے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ اس امت کا کتنا گہرا تعلق ہے. آج سب سے کم جو چیز ہے وہ علم ہے, اور ذرا بڑے ہو جائیں کہتے ہیں ہم کیسے پڑھیں گے, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا, ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, اب تو قلم نہیں پکڑنا تھا. کتنی سسٹرز ہیں جب وہ نئے یہ کورسز میں آتی ہیں فرسٹ ٹائم, تو سب سے جو کامن شیئرنگ ہے سب کی وہ کہتی ہیں کہ شروع میں قلم بھی نہیں پکڑنا تھا, اتنے سال سے چھوڑا ہوا، شادی ہوئی، بچوں میں پڑ گئے، پھر قلم کبھی یوز نہیں کیا، جب یہاں آ کے لکھنا پڑتا ہے تو ہاتھ کانپتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ جو شیئرنگ کرتے ہیں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، یہاں آئے تو ہماری لکھنے کی اسپیڈ بڑھ گئی، ہماری اردو اچھی ہو گئی، ہماری میمورائزیشن اچھی ہو گئی، ہمارا مائنڈ اچھا ہو گیا، دعائیں یاد ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کس طرح فرشتہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اور اللہ کا نبی پڑھتے جا رہے ہیں اور ہم سب کو سکھاتے جا رہے ہیں، کتنی زیادہ اس میں تاکید ہے علم کی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نہیں تھے۔ یاد رکھیے، جب تک مسلمان عروج پہ تھے یہ بادب لوگ تھے، مسلمان اور ادب یہ ساتھ تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ لینگویج کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اردو ادب، انگلش ادب۔ آپ اگر اردو میں ایم اے کریں تو کیا کہتے ہیں، اردو لٹریچر۔ انگلش کی بات کریں تو کیا کہتے ہیں، انگلش لٹریچر۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، ادب۔ اور جو اس کو لکھے کہتے ہیں ادیب۔ ادب اور ادیب کا تعلق کتنا گہرا ہے ہمارے کلچر کے ساتھ، کہ جہاں ادب نہیں ہوتا تھا وہاں علم نہیں ہوتا تھا۔ یہاں سبق سکھا دینا ہے تو ادب سیکھنے پڑیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کسی جگہ طالب علموں پہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں، شروع میں مشکل لگتی ہیں، آپ کو بھی لگی تھی، شاید ابھی بھی لگ رہی ہو، لیکن اب آپ یوز ٹو ہو گئے، اور اگر اس کو اپنے اوپر لائیں گے تو آپ خوبصورت بنیں گے۔ علم سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ادب سے فائدہ ہوتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو کڑک بنا دیتا ہے، اکھڑ بنا دیتا ہے، متکبر بنا دیتا ہے، اور ادب انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ عاجزی آتی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے انسان کے رکھے۔ اور یاد رکھیے کہ جب سچا علم آپ کے اندر آتا ہے تو تین چیزیں لازم ہیں، اللہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، اور استادوں کا ادب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے علم کا ایک باب سکھا دیا یا ایک لفظ سکھا دیا، بس میں اس کا غلام ہوں، دنیا کے جس بازار میں چاہے جا کر مجھے بیچ دے، میں اوف نہیں کروں گا۔ آج توبہ کریں، پولیس نہ بلا لیں بچے، اگر کوئی استاد ان کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھے۔ آج تو استادوں کو اجازت نہیں ہے بچوں کو کچھ کہنے کی، مارنا تو دور کی بات ہے، کہیں گے آپ نے بچے کو بات دیا، آپ نے تو بچے کے جذبات ہی کل کر دیے، دس اینڈ دیٹ۔ اس طرح سے لوگ استادوں کو پیڈ ٹیچر سمجھتے ہیں، یعنی ایک بچے کی بات بھولتی نہیں کہ ٹیچر نے کچھ کہنے چاہا تو اس نے کہا کہ اسٹاپ ہیئر، تو میری مام نہیں ہو کہ مجھے ڈانٹو، اور ہم تمہیں پے کرتے ہیں پڑھانے کے۔ یعنی پیڈ ٹیچر ہوں گے تو پھر ایسی بات ہی سنیں گے نا۔ جب علم بھی اسی طرح کی چیزیں بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری چیز اس میں قلم بڑی اہم ہے، علم کے ساتھ قلم کا تعلق ہے۔ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، اس دن قلم پہ بات ہوئی تھی سورۃ قلم میں، آج کاغذ پہ بات ہوگی۔ تھوڑی سی بات قلم پہ پہلے، پھر اس کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے کہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں، کون سی؟ قلم، اور پھر اس کو کیا کہا تھا، اکتب، لکھ، اور اس نے لوگوں کی تقدیریں لکھی۔ دوسری چیز انسان، خلقت بیدئی، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اور تیسری چیز اللہ کا عرش، کیسے بنا، کیسا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا، جو اللہ نے کہہ دیا ہم بس اسی کو مانتے ہیں اور اتنا ہی مانتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جنت عدن، یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ اور اگر آپ قلم کی قدر پہچاننا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ قلم دو بڑے کام کرتا ہے، آج آپ کو اس کی مثال مل سکتی ہے دنیا میں۔ نمبر ایک، علم کو محفوظ کرتا ہے۔ ہم اپنے پچھلوں کے علم سے کبھی فائدہ نہ اٹھاتے اگر وہ لکھی ہوئی صورت میں ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ اور دوسری چیز ہے کہ قلم کے ذریعے سے علم پھیلا۔ اگر آج کے قلم کو آپ ماؤس کہہ لیں، پرنٹنگ پریس کہہ لیں، قلم ہی ہے نا، شکلیں بدل گئی ہیں، فرق تو اتنا ہی ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں کس چیز میں کام کر رہی ہیں؟ نشر و اشاعت میں۔ علم پھیل رہا ہے اور علم محفوظ ہو رہا ہے تو قلم ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو قلم کیا ہے؟ استاد۔ تو شاگرد پھر کیا ہے؟ کاغذ۔ جس کاغذ پہ استاد لکھتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم کورے کاغذ تھے، پھر ہم پہ لکھا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اچھا کاغذ کون سا ہوتا ہے، آپ اپنے اوپر لے کے سوچے کہ آپ لکھنا چاہتی ہیں۔ سب سے اچھا وہ کاغذ ہوتا ہے جو بہت سافٹ ہو، بچھ جائے، چپکی جائے۔ آپ اپنی ڈائری یا بک کو کھولیں تو ایسے کھولیں تو ایسے لگے جیسے سافٹ ہے۔ اسی طرح جو شاگرد اچھے کاغذ کی طرح بچھے ہوتے ہیں، عاجز، باادب، ان میں شوق ہوتا ہے، ان کے اندر دلچسپی ہوتی ہے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے، اور ان کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ گھڑی نہیں دیکھتے، تھوڑی تھوڑی چیک کرتے. جب ایسے شاگرد کسی بھی استاد کے سامنے بیٹھیں گے تو استاد کا خود ہی بتانے کو دل جائے گا. کبھی اچھے کاغذ پہ لکھا ہوگا نا تو دل کرتا ہے اور لکھیں اور لکھیں، قلم بھی اچھا ہو تو دل کرتا ہے نا لکھیں، اور اگر اس کے برعکس کاغذ ہو اڑنے والا تو دل کرتا ہے لکھنے کو، پٹک پٹک کریں اور آپ کاغذ پہ لکھیں. اور وہ یاد ہے مجھے آ رہا ہے کہ ہمارے دور میں ایک رف کاپی ہوتی تھی، سنا آپ نے بھی، اس پہ ہم جب کبھی یہ پین سے لکھتے تھے تو سب پھیل جاتا تھا. میں کہتی ہوں ہم اتنے غریب ہوتے تھے، حالانکہ ہم لوگ تب بھی بڑے امیر تھے، لیکن ماں باپ کو پتا تھا کہ یہ رف ورک کی کاپی ہے اور ایک نیٹ کاپی ہے. پہلے تو دیکھیں اس وقت میں ہم لوگ پہلے رف کام کر کے جا کے نیٹ کرتے تھے. آپ میں سے کتنوں نے سفر میں یہاں جو نوٹس لیے گھر جا کے اس کو نیٹ کیا؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی نہیں ہوگا ایک آدھ کے سوا. پہلے دور میں ہم نے خود پڑھا ہوا ہے، مجھے اپنی یاد بھی وہ رف کاپیاں یاد ہیں، بلکہ پینسل سے لکھتے تھے اور اسکول میں جو کام ہونا اس پہ لکھتے تھے نا، گھر آ کے بڑے سکون سے کہنا ہوم ورک. ہوم ورک کس کو کہتے تھے؟ کہ وہی رف کاموں کو جا کے نیٹ کرتے تھے ہم، اور پھر رف کاپیوں کو مٹا مٹا کے اس پہ دوبارہ بھی لکھتے تھے. ہم اتنے غریب نہیں تھے، ہم اتنے دبے ہوئے تھے، قناعت والے تھے، ریسورسز کو ضائع نہیں کرتے تھے. اس طرح تھوڑی کاغذ ملتا تھا، ایک کاپی بھی لینی ہوتی تھی تو پہلے فکر لگتی تھی کہ اب نئی کاپی چاہیے. اب تو بچوں کی کاپیاں یقین کریں کہ جوتوں میں پڑی ہوتی ہیں. اتنا ہم نے اپنے بچوں کو بگاڑ دیا. میں کہتی ہوں کبھی کو پہیا گھما کے 20-25 سال پیچھے لے جائے ذرا، پھر دوبارہ ہم اپنے بچوں کی تربیتیں کریں. یہ ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے ان کو ریسورسز کو ضائع کرنا سکھایا. یہ ٹیشو پکڑتے ہیں یوں سے کٹ 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 کٹ. اب ایک اسٹوڈینٹ ہماری وہ کہتی کہ میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں کیسے وہ میری عادتوں پہ گیا. کیوں؟ کہتی جب میں ایسے ہی تھی، بگڑی ہوئی تھی، ادھر ہی کہیں پلی پڑی، تو کہتی میں کبھی ایک ٹیشو نہیں پکڑتی تھی. میں آپ کو دکھاؤں تو آپ ڈر جائیں، وہ کہتی میں یوں اٹھاتی تھی ٹک ٹک. کہتی سیم آج بالکل میرا بچہ جو آج 4-5 سال کا ہوگا، کہتی وہ بھی ایسی ٹیشو اٹھاتا ہے، تو میں وہ اٹھاتا ہے تو مجھے اپنا یاد آ جاتا. ہم کیئر ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ابا ہے نا کما رہے ہیں، ایک گھنٹہ اور کما لیں گے، پھر کیا، کرو کرو شاباش. لیکن اس کا جو اثر پڑ رہا ہے ہماری نسلوں پہ، بے ادبی، کاغذ کی بے ادبی. فلی فٹی کا نام آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ہسٹری آف عرب، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں کہا تھا اگر تم کسی جگہ دنیا میں جاؤ اور تم کسی قوم کو زمین سے لکھے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے اٹھا کر دیواروں کی جھریوں میں ڈالتا دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. یہ لکھا ہوا کاغذ زمین پہ نہیں رکھتے. یہ باتیں تو آپ نے بھی بڑوں سے سنی ہوں گی، لکھے ہوئے کاغذ رکھو، اور کہاں بسم اللہ اور کہاں قرآن کا کوئی صفحہ. حتیٰ کہ مجھے اسی طرح یاد ہے، کھانے کا ٹکڑا کو نیچے میں رکھو تو کہتے تھے اپنی پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، نمک گر گیا تو پلکوں سے اٹھائیں گے قیامت کے دن. یہ بڑوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، اور وہ چھوٹا سا دل ڈر جاتا تھا، ہائے پلکوں سے کیسے اٹھائیں گے، پھر نمک اندر آنکھوں میں نہ چلا جائے. اب آدھی بریڈ کھائی تو آدھی پھینکے. یاد رکھیے ہم خود اپنے ہاتھوں کلہاڑیاں مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خود بے ادب بنا رہے ہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور کاغذ کی قسم ہوتی ہے چکنی، ویکس پیپر، اس پہ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے، قلم پھیلے گا، پھسلے گا. اسی طرح کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو چکنے ہوتے ہیں، نوٹ ناٹ ابزاربنگ ایٹ آل، نہیں کرتے. جب وہ جج نہیں کرتے استاد ان کو دیتا ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتا. جتنا دیا بس وہ اوپر ہی اوپر رہا، جو ہی اس محفل سے نکلے ختم کہانی. جیسے گھر جا کے یونیفارم اتار دیا، اسی طرح سے انہوں نے وہ علم بھی اتار کے پھینک دیا. تو یاد رکھیے استاد نہیں اچھا ہوتا جب تک شاگرد اچھے نہ ہو. استاد کے دل سے نکلتا ہی تابت آگے سے کوئی لینے والا ہو. دیکھیے ریسیور نہ ہو تو وہ کنٹینر میں سے آپ کچھ ڈال سکتے ہیں. آپ امیجن تو کریں ذرا کہ ہاٹ ٹی ہے اور آپ آگے جو کب نہ رکھیں اور اس میں سے صرف اس کی ٹیب کھول دیں، کہاں جائے گا وہ؟ آپ کے اوپر جلائے گا، آپ کو جلائے گا نا. علم استاد کے سینے میں ہوتا ہے، اس کو زبان میں لانے والے شاگرد ہوتے ہیں، ماحول سکھاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں، لوگ لینے والے نہ ہو ایک لفظ نہیں بولا جاتا. اسی طرح فضیل بن نیاز کا نام سننا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں کہ علم کے 5 درجے ہیں، یعنی 5 مختلف طریقے سے ایک انسان سیکھتا ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ خاموش رہنا سیکھے. یعنی آپ جاتے جاتے اگر ہم اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ تو بننا سیکھنا ہے، ابھی تو بس ہم نے اپنے طریقوں سے سیکھا نا، اب اصل تو اب سیکھنا ہے. تو پہلا درجہ کیا کہتے ہیں؟ کہ خاموش رہنا سیکھے. یاد رکھیے جو خاموش نہیں رہ سکتے نا، جسمانی، ذہنی، قلبی، ہر طرح کی خاموشی چاہیے، سوچ بھی خاموش ہو، آپ کی نظریں بھی خاموش ہیں، وہی ٹیکسٹ نہ پڑھتی ہوں. اگر آپ نے چپکے سے ٹیکسٹ میسج پڑھ لیے تو آپ خاموش نہیں رہے، کیونکہ ظاہر نہیں آپ بول رہے لیکن آپ کے اندر ایک چرچا لگی کہ آپ اس کا جواب کیسے دوں. پھر آپ شو یہی کریں گے کسی اٹھ کے جا رہی ہوں واش روم، لیکن جا کے اندر میسج کر کے آپ کہیں گے کہ ہم مطمئن ہو گئے. سب مطمئن بیٹھے سیکھ رہے ہیں اور آپ کا دماغ وہ میسج کے ارد گرد جا رہا ہے، اپنا نقصان کسی کا نہیں. پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ توجہ سے سنیں، دونوں میں فرق ہے. پھر تیسرے درجے پہ کہتے ہیں کہ جو سنے اسے یاد رکھے. یہ تین درجے کیا ہیں؟ سمینا کے سننا، پھر کہتے ہیں اس کے بعد اتوانا شروع ہوگا. تو فورتھ سٹیپ کیا ہے؟ سننے کے بعد کہ جو معلوم ہو گیا اب اس پہ عمل کرنا چاہے. یہ کب ہوگا؟ کلاس روم سے باہر جا کر. تین سٹیپس کلاس روم کے ہیں، تو چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ کہ اب جو معلوم ہے اس پہ عمل کرے. اور پانچواں کیا ہے؟ کہ جو معلوم ہے جس پہ عمل ہے اب اس کے اوپر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے، پھر علم کا حق ادا ہوتا ہے. تو جس نے اس چیز کو مان لیا حقیقت میں کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز اور اچھی نہیں لگے گی، علم بہت پیارا تحفہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. یہ ڈائمنڈز ہیروں موتیوں چاندیوں سے زیادہ خوبصورت چیز ہے، اس لیے انسان کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کو ضائع نہ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بہت خوبصورت ہیں، جو بھی موقع نہیں ہے لیکن آپ سن چکے ہیں، مزید بھی سنیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں موقع بنے گا. کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمام لوگوں پہ. کفرز لی الادنا کو، یعنی ایک عام امتی ہے اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی نسبت بنتی ہے؟ یہ عالم کی عابد پر ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان کو ہزار عابدوں کے مقابلے میں ایک عالم بھاری پڑتا ہے. اور یہ تو میں آج کل بڑے غور سے اس پہ بہت غور کر رہی ہوں کہ شیطان لوگوں کو علم سے کیوں دور کرتا ہے. ریاستوں میں لگا دے گا، چلوں میں لگا دے گا، وظیفوں میں لگا دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، میرے ہی ساتھی ہیں نا، میں ان کو عبادت کے نام پر کیا سے کیا کرا دوں گا، یہ کر لو، یہ پڑھ لو، اس کا اتنا ثواب، اتنی دفعہ یہ وظیفہ کر لو، ہاں باہر نہیں، تم جا کے دوسروں کو سکھاؤ، پہلے اپنی اصلاح کرو. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ تم نے ایک دفعہ علم لے لیا تو پیچھے ہو جاؤ گے. امام زہری ایک بہت ہی بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کی عبادت آتی ہی کرنی کعبہ ہے جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت پڑتی ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو علم سے محبت نہ کرے اسے دوست نہ بناؤ. اور یہ سچ ہے. آپ دیکھیے جب آپ کچھ یاد کرتے ہیں نا، تو ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جب انسان کچھ میمورائز کرتا ہے نا تو اس کے برین میں نئے نیورونز پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی برین کی قوت بڑھ جاتی ہے. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا کیا کریں، کو وظیفہ بتائیں کہ حافظہ ٹھیک ہو جائے. وظیفہ یہ کہ کچھ یاد کریں. اچھا کہتے ہیں وظیفے کے طور پہ کیا پڑھیں؟ میں نے کہا وہی آیت پڑھ کے اس آیت کا ورد کریں. کچھ کہتے ہیں رب اشرحلی پڑھیں، جو مرضی کریں لیکن جب تک یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ کے اس پہلے پیغام کو سمجھیں جس میں قلم بھی ہے، جس میں علم بھی ہے، اور جس میں ایک انسان کے لیے اتنی خوبصورتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو خودی کے زوم اور دولت کے گھمنڈ کے ساتھ علم حاصل کرے وہ ناکام ہے. یعنی علم کے ساتھ عاجزی. کہتے ہیں جو بڑا اپنے آپ کو بنتا ہے کہ ماشاءاللہ میں آ چکا ہوں، یہ تھوڑی بات ہے ان پہ احسان نہیں کر دیا، اور میں دولت مند، میں سب کے بیچ میں کہاں بیٹھوں، میں نیچے بیٹھوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، کہتے ہیں جو اس کے ساتھ علم آئے گا وہ ناکام رہے گا. البتہ جس نے عاجزی اور خاک ساری کے ساتھ علم سیکھا وہ کامیاب رہا. سبحان اللہ. امام مالک فرماتے ہیں، اب یہ سارے آئمہ کرامی ہیں نا کہ جن کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنے لوگ ان سے اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں، یا آخر اللہ نے ان کو کسی بات کا تحفہ دیا ہے نا. فرماتے ہیں علم حاصل ہو نہیں سکتا جب تک اس کے راستے میں فقر اور فاقے کی لذت نہ آئے. یعنی جب تک مشکل سے نہ گزرو علم آتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ذرا، جب دنیاوی چیزیں لوگ پڑھتے ہیں، ایم بی بی ایس کسی نے آپ کے گھر میں کیا ہوگا تو کئی قربانیاں دیتے ہیں، 36 گھنٹے جاگ کر ٹیسٹ دے کے آتے ہیں پیپر، پھر بھی پاس ہو جائیں تو بڑی بات ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو لالچی کبھی سیر نہیں ہوتے، جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا طالب اور ایک دنیا کا طالب. علم کے طالب کی بات جو ہے تو دنیا کے طالب کی بات سورت تکاثر میں ہم پڑھ لیں گے. تو پیٹ تبھی بھرے گا جب کچھ کرتے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں یہ لفظ قلم بڑا خوبصورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ لفظ قلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں. کاٹنا. آپ نے اردو میں جملہ سنا ہے فلاں کا سر قلم کر دو. پہلے دور میں چونکہ لکڑی کو کاٹ کاٹ کے قلمیں بناتے تھے اس وجہ سے قلم کہتے ہیں. لیکن اس کے نام کے بیچ میں پھر آپ کے لیے ایک میسج ہے, بہت کچھ کاٹیں گے تو علم ملے گا. بہت ساری خواہشات کو کاٹنا پڑتا ہے, بہت سارے آرام کو کاٹیں گے تو پھر علم حاصل ہوگا. جسم کی راحت کے ساتھ کبھی علم نہیں ملتا. اور یاد رکھیے کہ جو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی نیت سے مزید علم حاصل کرتے ہیں پھر ان میں مزید عاجزی آتی ہے. پھر حقیقت میں واقعی وہ ایسے خوبصورت انسان بن جاتے ہیں کہ وَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ, کہ وہ لوگوں کو نفع دیتے ہیں, اللہ ان کو بچا لیتا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا, کہ اللہ میں نفع والا علم دے اور قبولیت والے عمل دے. اس کے بعد اب آگے ایک ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جو علم سے کٹا ہوا, جس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن رب سے کٹا ہوا, جس کے علم میں بسمی ربی کا نہیں تھا. ایک دو حدیثیں اور سن لیجئے پھر انشاءاللہ چلیں گے. یہ جو کاغذ قلم اور قلم لکھنے کی بات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم بالقلم, تو ایک صحیح روایت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش, جب اللہ تعالیٰ نے ازل میں ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب جو اس کے پاس عرش پر ہے اس پہ لکھا, ان رحمتی غلبت غضبی, بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی. یعنی اللہ نے کوئی غصہ نہیں لکھا, غضب نہیں لکھا, رحمت لکھی ہے. پھر اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اول ما خلق اللہ القلم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر اس کو حکم دیا کہ لکھے. اس نے وہ تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھی وہ لکھ دی, اور یہ کتاب آج بھی اللہ کے پاس عرش پر ہے. قلم کی تین قسمیں, علماء نے فرمایا کہ عالم میں قلم تین ہیں. ایک سب سے پہلا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات لکھنے کا حکم دیا. دوسرے فرشتوں کے قلم, جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کی چیزوں کو انسان کے اعمال میں لکھتے ہیں. اور تیسرے عام انسانوں کے قلم, جن سے وہ اپنے کلام لکھتے اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں. تو آپ کو اپنے قلم سے محبت ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے کس نے لکھا آپ کو پتا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. تب سے یہ چلا گیا, علم آدم الاسماء کلھا, پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ دنیا میں کتابت کا کام ان کے ذریعے سے شروع ہوا, اور یہ تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا قلم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کو علم دیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے. آ گیا نا علم الانسان ما لم یعلم, اس پہ کہتے ہیں یعنی اللہ نے وہ علم دیا جس کو انسان نہیں جانتے تھے, اور ان کو جہل کی یعنی ان کو جہل کی اندھیری سے نور علم کی طرف نکالا, اور علم کتابت کی رغبت دی, کیونکہ اس میں بے شمار اور بڑے نفع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح کچھ اور باتیں بھی ہیں. تو ہمیشہ اپنے پاس قلم رکھیں, محبت کریں اپنے قلم سے. لکھنے والے ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں, جو لکھ سکیں اور نہ لکھیں وہ اپنی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں. اور آپ لکھ کے دیکھیے آپ کا سارا جسم حرکت میں رہے گا, آپ کے مسلز, آپ کی بیک بون, آپ کے یہ جو شولڈرز ہیں کندھے, ان سب کے مسلز جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو لوگ ایک وقت میں لکھنے پڑھنے والے لوگ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ سفر کے دوران بھی ان کے پاس قلم ہوتے تھے. سوچ سکتے ہیں, اور کچھ ہو نہ ہو ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی علم سے جوڑے اور بہترین طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت اہم ہے. آج کے دور میں اسی چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج عبادات یا دوسری چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں, لیکن علم جب تک نہیں دیں گے لوگوں کو, ان کو ٹھیک نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا. تو آئیے ایسا ہی ایک ناشکرا انسان, نام نہیں لیا لیکن آپ کو واقعہ سنا چکی ہوں, یہ کس کی باتیں ہیں؟ کلا, ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغى, یقیناً انسان تو سرکش ہی ہوتا ہے, یعنی انسان تو آپے سے باہر ہی ہوا جاتا ہے, تو طغیان حاصل کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے نا تو سرکش ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی پتنگ اڑتی دیکھی ہوگی؟ جب تک پتنگ والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا ایک خاص بلندی پہ جا کے رک جاتی ہے, سیکیور ہوتی ہے, ادھر ادھر کی پتنگوں سے اس کو بچائے گا. جو ہی پتنگ کی ڈوری ہاتھ سے چھٹتی ہے بظاہر پتنگ اوپر جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر میں کہیں کٹ کٹا کے گرتی ہے. اسی طرح جب علم کا تعلق اللہ سے کٹتا ہے تو انسان بظاہر آسان ہے, پابندی نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی بہت عجیب بات ہے گھر سے خود سیکھنا, اپنے اون پہ سیکھنا, آئی ایم ایٹ مائی اون. دیکھیے کتنی مجبوری, آپ کہیں جا کے نہیں سیکھتے, آپ اپنے گھر میں پورے پروٹوکول اور پابندیوں اور رولز کے سیکھیں, اٹس ڈفرنٹ. آپ گھر سے بیٹھ کے پیل ٹاپ پہ سن رہے ہیں, اٹس ڈفرنٹ, نو پرابلم, اس کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود سیکھیں گے, اچھے بھلے کسی جگہ جاتے آتے چھوڑ کے کہتے ہیں اب ہم خود سیکھ رہے ہیں. کوئی پوچھتے تھے کیا سیکھتے, کہتے ہیں آج ہم نے وہ ویڈیو دیکھی تھی, اوف قیامت کی علامتیں, توبہ توبہ. پتا چلتا ہے وہ کوئی ایسی ویڈیو جو ٹی وی پہ بھی دکھاتے ہیں اور سنسنی پیدا کرتے ہیں, پھر وہ باتیں لوگوں سے شیئر کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو گھر بیٹھ کے اتنے علم والے بن گئے, ہم نے وہاں جا کے کیا. یہ علم بہت خطرناک ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کسی سڑک کے کنارے پہ ایک پودا ہوتا ہے, آتے جاتے لوگوں کے کپڑے پھاڑتا ہے. جو لوگ خود اپنے اون پہ سیکھتے ہیں بغیر کسی استاد کے اور بغیر کسی کی رہنمائی کے, وہ خود رو پودوں کی طرح بڑھتے بہت ہیں لیکن وہ کانٹے بن جاتے ہیں. اس کے برعکس جو پودا کسی مالی کی کنسٹڈی میں ایک زمین پہ اگتا ہے اور اس کو پورا مالی کاٹتا چھانٹتا اس کو خوبصورت کرتا ہے, پھر وہ سایہ دار درخت میں بدلتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تغا پہ کب آتا ہے, سرکش کب ہوتا ہے, جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے. اراہ استغنا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے یا تونگر سمجھتا ہے. نوٹ کیجئے دو معنی اس کے اندر, یعنی ایک انسان استغنا کے درجے پہ کب آتا ہے, نمبر ایک جب مال کی بہت کثرت ہو, اتنا مال ہے وہ کہتا ہے مجھے کسی رب کی ضرورت ہی کوئی نہیں, غنی اللہ نے دیا تھا بجال کو بہت, کہتا ہے مجھے کس رب کی ضرورت ہے, میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہے. اور دوسرا معنی کہ بے نیاز ہو جاتا ہے اپنے اعمال کی جزا سزا سے, کہتے ہیں مجھے کس نے پوچھنا ہے, وہی بات ہے وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, اگر بالفرض میں واپس پلٹ بھی گیا اپنے رب کی طرف تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ ملنا ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. تیسرا بھی اس کا ایک اور معنی بنتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب وہ دنیا میں خود کو گناہ کرنے کے باوجود پکڑ کا شکار ہوتے نہیں دیکھتا تو پھر وہ خود سر ہو جاتا ہے. بس آپ دیکھیں نا کہ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ زبان پہ کوئی کوئلہ رکھے تو ایک دم زبان جلے گی, لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی چھالا بھی نہیں نکلتا, کوئی چوری کرتا ہے ہاتھ نہیں کٹتا دکھتا ہے. تو انسان پھر یہ سوچتا ہے یہ ساری باتیں ہیں, دیکھنا اللہ نے کچھ نہیں کرنا, دس اینڈ دیٹ نہیں کرنا, تو اور راہ استغنا, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھے گا نہیں. پچھلی آیتوں سے یاد جوڑیں اس کو ذرا, اتنا ربک لبل مرصاد, اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ رب نے تو گھات لگائی ہوئی ہے, اور وہ پکڑے گا تو بہت زور سے پکڑے گا کیونکہ اتنا بدشر ربی کل شدید. تو خدا دین بے سوری لا دین مز دنیا جب ہوتی ہے, جب دین کے نام پر یا دنیا کے نام پہ اللہ کو بیچ سے نکال دیں تو پھر ایسی ہی شخصیات پیدا ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے فارغ شدہ لوگ, لیکن کل ان الانسان لیطغى, مادر پدر آزاد, موج کرو مستی کرو. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, ایک اور ملک کا پتا ہے کہ جب بچوں کا کوئی خاص دن ہوتا ہے جس دن وہ اپنا اسکول شاید چھوڑتے ہیں تو ایک خاص سرخ رنگ کا جوڑا ہوتا ہے اور اس پہ ٹوپی اور عجیب و غریب گلیے بنا کے منہ پہ رنگ لگا کے, مجھے جو بات مجھے بتائی گئی میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ کیا بلایا, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اسکول کا یا ہائی اسکول کا کوئی آخری دن ہوتا ہے, اس دن ان کو کوئی روک نہیں سکتا, جو مرضی کام یہ کریں, سڑکوں پہ آگے الٹے ناچیں, لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کریں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا کیونکہ آج یہ فارغ ہو گئے. اور نہ استغنا, کیا یہ شخصیت نہیں پیدا ہو رہی, کہاں مہذب اور وہ ایک ڈیلیکیٹ اور سافٹ انسان کا تصور آتا ہے جو صرف دنیا کا علم لے کے آ رہا ہے. اگر آپ نے اس کو بسم ربکا سے نہیں جوڑا تو دنیا کی تعلیم دن بدن اس کو سرکش کرے گی. ہاں اب تو ان بینر لگ گئے, گاڑی کے ساتھ نام لگا لو اپنی یونیورسٹی کا, یوں گزارو گاڑی پاس سے پتا چلے فلان یونیورسٹی کے پڑھے میں. آج اتنا عام ہو گئے, رشتے ہوتے ہیں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, اس کا پڑھا ہوا, ادھر کا ادھر کا, اور دو چار مہینے نہیں گزرتے باتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں, لڑکے میں یہ خرابی اس میں یہ خرابی. پہلے کیا پتا تھا, آپ نے صرف ڈگری دیکھی, اب پتا چل رہا ہے کہ بچے میں تو بڑی خرابی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اراخ استغنا ان الى ربک رجع, یقیناً لوٹنا تیرا اپنے رب کی طرف ہے. یہ رجا کا جو احساس ہوتا ہے نا, یہ انسان کو باندھ کے رکھتا ہے. دو طرح سے ہے یہ رجا. نمبر ایک, اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھے, یہ ہے مثبت رویہ, پازیٹو ایٹیچیوڈ, یہ بھی اچھا ہے. اور دوسرا کہ اللہ کی پکڑ کا احساس بڑھے, منفی درجہ. یہ دونوں ہوں گے نا تو انسان کنٹرول میں رہے گا. جب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پتہ یہ کہ کسی نے پکڑنا ہی نہیں ہے, تو یاد رکھیے پھر انسان نہیں آگے پیچھے نہیں ہوگا. اللہ کی طرف پلٹنے کا احساس ایک لگام ہے. جب یہ لگام پڑتی ہے تو انسان پھر اپنے آپ کو پیچھے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارائیت الذی ینہا, کیا تو نے دیکھا اس بندے کو جو روکتا ہے, کیا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے. اب آپ دیکھیے ارائیت, کیا تو نے دیکھا, یہ کون ہے؟ ہم سب. اللہ زی وہ شخص کون, ینہا جو روکتا ہے. یہ اللہ زی کون ہے ٹیکس کے اعتبار سے؟ ابو جہل. کس کو روکتا ہے؟ عبدن, بندے کو. یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. کیا اللہ کے نبی بندے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا ان کی گستاخی ہے؟ قرآن کہہ رہا عبدن, میرا بندہ, اذا صلی, جب وہ نماز ادا کرتے ہیں. کہ تم نے کبھی اس شخص کو دیکھا جو میرے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے روکتا ہے؟ ارائیت ان کان علی الہدا, بھلا بتاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو. یعنی جس کو یہ گمراہ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس نے کوئی نیا ہی دین کھول لیا ہے, یہ تو کوئی پھر ایسا ہی ہے, تو کیا پتہ جس کو یہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے وہ خدا ہدایت پہ ہو. او امر بالتقوی, یہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہوں. یعنی یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھ رہا ہے. اس کو اتنا نہیں پتا کہ اگر یہ شخص سچ کہتا ہے, ٹھیک کہتا ہے. امر بالتقوی سے کیا مراد ہے؟ اخلاص کی تعلیم دیتا ہے, توحید کی تعلیم دیتا ہے, عمل صالح کی تعلیم دیتا ہے. تو کیا جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ جائے وہ باتیں اس کی زبان سے سن کر فائدہ نہیں لے سکتا تھا؟ لیکن یہ شخص اس کی مخالفتیں کرتا پھرتا ہے. ارائیت ان کذب وتولى, بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو. الم یعلم بأن اللہ یرا, کیا اس نے جانا نہیں کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ جب ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ پاؤں رکھ رہا ہوگا تو اس وقت اس کو زرستے ہیں اور ظلم کرتے ہیں, کیا اس وقت ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بأن اللہ یرا, تو اللہ کا دیکھنا اتنی بڑی دولت ہے جو انسان کو بہت بڑے بڑے کاموں سے روکتے ہیں. ایسے لوگ پھر حقیقت میں دوسری طرف نہیں جاتے. اور یاد رکھیے کہ ابو جہل بے توجہی کی وجہ سے نہیں, تکبر کی وجہ سے اللہ سے دور تھا. یہ تو نہیں تھا کہ اس کو کسی نے کہا نہیں کہ اللہ ہے, بڑا بہت بنتا تھا. اللہ تعالیٰ ذرا اس کے ایکشنز کو ہمارے سامنے لاتے ہیں. کلا, یقیناً, ہرگز نہیں, یعنی لئن لم ینتہی, اگر یہ باز نہ رہا. کس کام سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے سے اور اسلام کے خلاف منصوبے بنانے سے. لنسفم بن ناسیہ, تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. نسفم, ہم کھینچیں گے. بن ناسیہ, یہ جو ناسیہ ہے نا, پیشانی کے پچھلے حصے کو. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ناسیہ کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہوتا ہے نا, یہاں پلانز بنتے ہیں. ہمارے دماغ میں جتنے حصے نا, کسی میں خواہشیں اٹھتی ہیں, کسی کے اندر کچھ ارادے ہوتے ہیں, کسی میں مستقبل کی باتیں ہوتی ہیں, کسی میں ماضی کے غم ہوتے ہیں. ناسیہ کا لفظ جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ جہاں سوچیں ابھرتی ہیں. یعنی اس سوشس کی پیشانی جس میں اس نے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوچیں سوچی تھی, ہم ادھر سے اس کو پکڑیں گے. ناسیت ان کا عصیبا, ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے, خاطیہ, خطا کار ہے. پل یا دو نہ دیا, بس چاہیے کہ یہ اپنی جماعت والوں کو بلا لے. نہ دیا, جماعت, گروہ, ٹوٹولا. سند الزبانیہ, ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. ہم بلائیں گے زبانیہ, زبان نون سے تھکا دینے کو کہتے ہیں. پہلے دور میں بادشاہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو درباروں میں سے دھکے دیتے تھے. اسی طرح اونٹنی کے لات مارنے کو بھی زبانیہ کہتے ہیں, اور یہ جہنم کے فرشتوں کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ساری پارٹی لے آئے, اپنی جماعت کو لے آئے, گروہ کو لے آئے, ہم اس کو پکڑیں گے. یہ جو لفظ ہے نا لنسفعن, اس کا معنی کیا ہے؟ لنا خزنہ, ہم اس کو ضرور پکڑیں گے. اور وہ الفاظ جو پیچھے آپ کو سنا چکی ہوں کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا. اللہ کہتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو آئیں گے. پھر یہ بچ کے دکھائے, پھر دیکھے یہ کیا کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کلا، ہرگز نہیں، خبردار، لا تطیع ہو، اس کا کہنا نہ ماننا، یعنی یہ جو باتیں کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اور وسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو. دیکھیے انسان نے جھکنا تو ہے، اس کی فطرت میں کہ وہ جھکے، یا تو بندہ اللہ کے آگے جھکے گا تو یا تو پھر بندہ دنیا کے آگے جھکے گا. جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ پھر بندوں کے آگے جھک جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو یہ بات سنا کر یقین دلا دیا گیا کہ خدا فراموشی کی زندگی درست نہیں ہے. پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ علم کو اللہ کے نام سے جوڑ دو. ایون قرآن کا علم بھی ربانی علم نہیں رہتا اگر اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے قریب نہیں ہوئے، صرف فقیہ بن گئے، بحثیں کرنے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اور پھر جمع تفریق کر کے اور صرف و ناحق کی غلطیاں لوگوں کی نکالنے والے، اور اس کو پڑھ کر آپ نے زمین و آسمان کے کلابے ملا لیے، لیکن بات نہ بنی. جب تک آپ اللہ سے نہیں جڑے، میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، اس قرآن کے سفر میں کیا مجھے اللہ سے جوڑا؟ کسی انسان سے جڑی یا کٹی، یا اللہ سے جڑی یا کٹی؟ جتنا اللہ سے جڑے ہیں اتنے آپ کامیاب ہیں، اور جتنا ابھی تک اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کم ہے اتنے آپ ناکام ہیں. کاغذ کے ٹکڑوں پہ لکھے ہوئے ریزلٹ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے. اصل ریزلٹ آپ کے عمل کے ہیں. صاحب قرآن اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، اپنی تنہائیوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی رات کی باتوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ تو پہچانا جاتا ہے لوگوں سے معاملہ کرتے وقت. اگلی سورت میں دیکھیں گے سورہ بیچینا میں بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک اور بڑی خوبصورت بات سمجھ آئے گی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے تب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. اور یہ آیت آیت سجدہ بھی ہے جس پہ سجدہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اسلام ہمیں میسج کیا دیتا ہے. علم کے ساتھ عاجزی، سرکشی چھوڑ دو، اللہ کے دیکھنے کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو، قرب اللہ کا ہو اور طریقہ نبی کا ہو. جتنا آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آتی جائیں گی اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے ان چیزوں پہ غور کرنے کا اور عمل کا فرق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. دیکھیں ایک استاد ہوتا ہے، لیکن کبھی اس استاد کے پاس امام بخاری جیسی شخصیات پیدا ہو گئی. میں اکثر سوچتی ہوں کہ امام بخاری نے جن سے پڑھا تھا کوئی اکیلے تو نہیں بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے، باقی کدھر ہے؟ کیا امام بخاری کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے ان استادوں سے نہیں پڑھا تھا؟ لیکن صرف بخاری کے بخاری بن گئے کہ ان کے اندر وہ ارج تھی، وہ تڑپ تھی، اور وہ ان کے اندر چیزیں تھیں کہ جس نے ان کو امام بخاری بنا دیا. تو کسی بھی انسان کو اگر دیکھے نا تو یہ ضرور سوچیں کہ آخر اس نے لیا کتنا. ہم کیا سوچتے ہیں فلاں نے دیا کتنا؟ اور کبھی بے سمجھی میں آپ دیکھیں استاد کی بات پوچھے تو شاگرد جس نے توجہ سے سنا نہیں ہوتا کہے گا آپ نے تو بتایا نہیں، پریشان ہو جائیں گے. اچھا میں نے نہیں بتایا، میں نے بتایا، وہ کہ نہیں بتایا، پھر ریکارڈنگ کھول لیں یا کسی دوسرے سے پوچھ لیں تو کہیں گے بتایا، کیونکہ آپ نے سنا نہیں، آپ اس وقت کسی اور ہی سوچ میں تھے. تو دینے والے تب دیتے ہیں جب ایک انسان لینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. آئیے تلاوت سنتے ہیں اس سورت کی، اور دل سے دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمیں حقیقت میں علم سے بھی جوڑ اور سچا علم دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی محسوس کیجیے گا ان آیتوں کو سنتے ہوئے کہ کیسے پہلی وحی آئی تو شوق کے ساتھ گھبرا گئے، لیکن جب وحی کا اظہار شروع کیا عملی طور پہ اظہار کیا کنوں پہ پتھر. اور اپنے سے بھی پوچھئے گا، کبھی مجھے نماز پڑھتے ہوئے کسی نے اس طرح ڈسٹرب کیا، اور کیا ہوتا تو کیا پھر میں مزید آگے چلتی اس راستے میں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی حوصلہ دے دے جو نبی کا حوصلہ تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، منها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية فندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
جی آپ شیئر کریں.
میں یہ سوچتی تھی کہ بس ایک خیال اگر ہم ہمارے ذہن میں رہے تو ہم سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ جو علم ہم حاصل کر رہا ہے وہ ہے کہ ہمیں خواب
اٹھانا ہے. ان الا ربک رجا. ٹھیک ہے جی آصف. جی فرحت علم سیکھا ہے تو آگے کیا کہا آپ نے؟ عقل سے نہیں کام لینا. عقل سے بہت زیادہ کام نہیں لیتے جی پھٹک جاتے. جی آپ ہوما. جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے حق آ جائے تو بندہ مان جائے. نبی موجود ہوتے تھے تو لوگ نہیں مانتے تھے. تو آج تو قرآن ہے, قرآن تو بولتا بھی نہیں ہے. پیچھے سے ایک بولے تھے حاضر آپ بات کریں. اقرا صحیح آیت پڑھیں پلیز. اکرم جی تفسیر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بدل دے. دل اگر آپ کا علم لے گیا نا تو پھر آپ بھی لے لیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. رکنے کو دل نہیں کر رہا لیکن بریک ہے آپ کی. آپ لوگ کوئکلی کریں, کوشش کریں کہ 20 منٹ کے اندر ایوری تھنگ ریپ اپ ہو. اپنے ذہن میں 15 ہی رکھیں تو انشاءاللہ آگے سے, کیونکہ پوری تو میں کروا دوں گی لیکن اگر آپ نے ان کا سینس لینا ہے تو پھر ٹائم تو لگانا پڑے گا نا. تو انشاءاللہ تعالی 18 منٹ کی بریک اور 2 منٹ بیچ میں لے کے تو شروع کر دیں گے. آن لائن کے کمنٹس بھی ضرور پڑھیے آپ لوگ ایک دوسرے کے, اور انشاءاللہ تعالی پھر بریک کے بعد ملتے ہیں.